بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فرشتی زیور سے شرع کے موافق شادی کا ایک قصہ فرمایا کہ یہ قصہ اس غرض سے لکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ رسموں کی برائی سن کر پوچھتے ہیں کہ جب یہ رسمیں نہ ہوں تو پھر کس طریقے سے شادی کریں۔ اس کا جواب مہر زیادہ بڑھانے کے بیان سے ذرا پہلے گزر چکا ہے کہ کس طرح شادی کریں، اور پھر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور بیویوں کی شادی کا قصہ بھی ابھی لکھ دیا ہے، سمجھدار آدمی کے واسطے کافی ہے، مگر پھر بھی بعضے کہنے لگتے ہیں کہ صاحب اس زمانے کی بات اور تھی، آج کل کر کے دکھلاؤ تو دیکھیں، اور میرے زبانی طریقے بتلانے سے کیا ہوتا ہے۔ اس قصے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج کل بھی اس طرح شادی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ قصہ نہ مولویوں اور درویشوں کے خاندان کا ہے اور نہ کسی غریب آدمی کا، نہ کسی چھوٹی قوم کا ہے۔ دونوں طرف ماشاءاللہ خوب کھاتے پیتے دنیا دار برتنے والے شریف آبرو دار گھروں کا ہے۔ اس واسطے کوئی یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولوی اور درویش لوگوں کی اور بات ہے، یا یہ کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس مجبوری کو شرع کے موافق کر لیا۔ اس قصے سے سارے شبہ جاتے رہیں گے۔ اسی سال کی بات ہے کہ ضلع مظفر نگر کے دو قصبوں میں، ایک قصبے میں دولہا والے، ایک میں دلہن والے ہیں۔ مدتوں سے دونوں طرف دلوں میں بڑے بڑے حوصلے تھے، مگر عین وقت پر خدا تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت کی کہ شرع کا حکم سن کر اپنے سب خیالات کو دل سے نکال کر اللہ اور رسول کے حکم کے موافق تیار ہو گئے۔ نہ شادی کی تاریخ مقرر کرنے کو، یا مہندی لے جانے کو، یا جوڑا لے جانے کو کوئی نائی بھیجا گیا، نہ اس کے متعلق کوئی رسم برتی گئی، نہ دلہن کے گھٹنا ملنے کے واسطے بیویاں جمع کی گئیں، خود ہی گھر والوں نے مل دیا۔ نہ دولہا یا دلہن والے گھروں میں کسی کو مہمان بلایا، نہ کسی عزیز و قریب کو اطلاع کی۔ شادی سے 5-6 روز پہلے خط کے ذریعے سے شادی کا دن ٹھہر گیا۔ دولہا کے ساتھ اس کا بڑا بھائی تھا۔ دلہن کے ولی شرعی نے اس بڑے بھائی کو رقعے کے ذریعے نکاح کی اجازت دے دی تھی، اور ایک ملازم کار خدمت کے لیے تھا، اور ایک کم عمر بھتیجا اس مصلحت سے ساتھ لیا تھا کہ شاید کوئی ضروری بات گھر میں کہلا بھیجنے کی ضرورت ہو تو یہ بچہ پردے کے قابل نہیں، بے تکلف گھر میں جا کر کہہ دے گا۔ بس کل اتنے آدمی تھے جو کرائے کی ایک بہری میں بیٹھ کر جمعے کے دن دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ ابھی تو دلہا کو جو ہے ہزاروں روپے کرائے کی گاڑی لیتے ہیں، رہتے ہیں پھٹیچر ایک کمرے کے گھر میں، لیکن گاڑی دیکھو تو 30-35 لاکھ کی گاڑی کرائے پہ لے لی، اس کا کرایہ الگ دے رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی بناوٹ کا کہ جب آنا ہے تو اپنے گھر میں آنا ہے، تو ایسی مہنگی گاڑی لیتے ہیں جیسے ہم بہت رئیس ہیں۔ یہ کس قدر دکھلاوا، اور یہ سب حرام اور گناہ کے کام ہیں، دکھلاوا کرنا، فخر کرنا، اور وہ بھی جھوٹی چیز پہ۔ اگر کوئی اپنی ذاتی گاڑی ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جھوٹ اور بناوٹ ہیں، انہیں سب چیزوں کے فسادات ہوتے ہیں۔ تو کرائے کی بہلی میں بیٹھ کر جمعے کے دن دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ دلہن کا جوڑا انہی لوگوں کے ساتھ تھا، اور دولہا اپنے گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہاں پہنچ کر ملنے والوں کو کہلا بھیجا گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ نماز جمعہ کے قریب دولہا کا جوڑا گھر میں سے آ گیا، اس کو پہن کر جامع مسجد میں چلے گئے۔ بعد نماز جمعہ اول مختصر سا وعظ ہوا، جس میں رسموں کی خرابیوں کا بیان تھا۔ اس وعظ میں جتنے آدمی تھے خوب سمجھ گئے۔ بعد وعظ کے نکاح پڑھایا گیا، اور چھوارے باہر اور گھر میں تقسیم ہوئے۔ چھواروں کو مسجد سے باہر تقسیم کرنا چاہیے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے کہ اس میں چھوارے گر رہے ہیں، شور مچ رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اور پھر لوگ بھی آپس میں شور شرابہ کرتے ہیں، کیونکہ کئی کئی روز ہو گئے ہوتے ہیں ملے ہوئے، زمانے گزر گئے ہوتے ہیں، تو اسی موقع پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہیں وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں جیسے گھر کا کوئی مہمان خانہ ہے، اور شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب مسجد کی سخت بے ادبی اور گناہ ہے۔ تو نکاح کے چھوارے باہر اور گھر میں تقسیم ہوئے، جو لوگ نہ آ سکے تھے ان کے گھر میں بھی بھیج دیے۔ عصر سے پہلے سب کام پورا ہو گیا۔ بعد مغرب کے دولہا والوں کو ہمیشہ کے وقت پر نفیس کھانا کھلایا گیا۔ آج 12 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، اب تو خیر کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہو گئیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ بیماریوں اور ہلاکتوں مصیبتوں سے گھبرا کے تو تمام کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ڈیل ملتی ہے فوراً ہی شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان پابندیوں سے پہلے اللہ اور رسول کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ ایسی پابندیوں کے خوف سے کر لیتے ہیں، اللہ اور رسول کے لیے نہیں کرتے۔ اب جیسے ڈیل ملے گی تو وہی بارہ بارہ ایک ایک بجے رات کو کھانے کھلا رہے ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں راتوں کو دیر سے، اور اس میں فجر کی نماز بھی لازماً اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ تو وقت پر نفیس کھانا کھلایا گیا، کھانا اچھا کھلا دیا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن وقت پر کھلایا، اور عشاء کے بعد عورتوں کو ویسا ہی وعظ سنایا گیا۔ آج تو شادی میں وعظ و نصیحت کو کوئی تصور میں بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو عشاء کے بعد عورتوں کو ویسا ہی وعظ سنایا گیا، ان پر بھی خوب اثر ہوا اور وقت پر چین سے سو رہے۔ اگلے روز تھوڑا ہی دن چڑھا تھا کہ دولہن کو ایک بنگلی میں بیٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ ہمراہی میں ایک رشتے دار بی بی اور خدمت کے لیے ایک عورت تھی۔ یہ بہلی دلہن کے جہیز میں ملی تھی اور پالکی یا میانہ وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں کی گئی اور جہیز بھی ساتھ نہیں کیا گیا۔ دلہن والوں نے اپنے کمینوں کو اپنے پاس سے انعام دیا اور دلہا والوں نے سلامی کا روپیہ بھی نہیں لیا، بجائے بکھیر کے کہ جو کہ دلہن کے سر پر ہوتی ہے، بعض مسجدوں میں اور غریب غربا کے گھروں میں روپیے پیسے بھیج دیے گئے۔ ظہر کے وقت دولہا کے گھر آ پہنچے، دلہن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جو بیویاں دلہن کو دیکھنے آئیں ان سے منہ دکھائی نہیں دی گئی۔ اگلے دن ولیمے کے لیے کچھ تو بازار سے عمدہ مٹھائی منگا کر اور کچھ کھانا دو طرح کا گھر میں پکوا کر مناسب مناسب جگہوں میں اپنے دوستوں اور ملنے والوں اور غریب غربا اور نیک بخت اور طالب علموں کے لیے بھیج دیا گیا۔ گھر پر کسی کو نہیں بلایا گیا۔ دیکھیے اس طرح بھی ولیمہ ہوتا ہے کہ گھروں پر کھانا بھیج دیا گیا جہاں جہاں مناسب تھا اقربات تھے، اور خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریب لوگوں کو مستحقوں کو دھکے دے کے نکالا جائے، یعنی اس میں ان کو شریک کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب چیزوں کی پابندی آ گئی کہ غریب غربا کو بھی بھیج دیا، اور طلباء علماء جو نیک دیندار لوگ ہیں ان کو بھی بھیجا گیا۔ دلہن والوں کی طرف سے چوتھی کی رسم کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تیسرے دن دولہا اور دلہن اس کے میکے چلے گئے اور ایک ہفتہ رہ کر پھر دولہا کے گھر آ گئے۔ تو اس وقت کچھ اسباب جہیز بھی ساتھ لے آئے، اس وقت انہوں نے جہیز ساتھ کر دیا تاکہ کسی کو نمائش نہ ہو، چپکے سے دے دیا، اور کچھ پھر بھی دوسرے وقت پر لانے کے لیے وہاں ہی چھوڑا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ دور تھا اور دہلی اس زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی تو اس میں زیادہ جتنا سامان آ سکا وہ دے دیا، باقی بات کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت دلہن اتفاق سے میانے میں سوار تھی اور دولہا کے کمینوں کو جو کچھ رسم کے موافق ملتا اس سے زیادہ انعام ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ غرض ایسی چین امن سے شادی ہو گئی کہ کسی کو نہ کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی طوفان ہوا۔ میں بھی اول سے آخر تک اس شادی میں شریک رہا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اول سے آخر تک اس شادی میں شریک رہا۔ سادگی اور پرنور شادی تھی اور حکیم الامت کی اس کے اندر شرکت، تو کیا ہی بابرکت شادی ہوگی۔ اس قدر حلاوت اور رونق تھی کہ بیان میں نہیں آتی۔ اتنے بڑے اللہ والے یہ فرما رہے ہیں، سادگی کا یہ نور ہے، سادگی کی یہ شان ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ حلاوت اور رونق تھی کہ بیان میں نہیں آتی۔ خدا کے فضل سے سب دیکھنے والے خوش ہوئے اور بہت لوگ تیار ہو گئے کہ ہم بھی یوں ہی کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد دلہن کے خاندان میں ایک شادی اور ہوئی، وہ اس سے بھی زیادہ سادہ تھی۔ اگر زیادہ سادگی نہ ہو سکے تو اسی طرح کر لیا کرو جیسا اس قصے میں تم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اس دور میں بھی الحمدللہ اس قسم کی شادیوں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بس بات یہ صرف ایک دفعہ انسان ہمت کر لے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لاکھ لوگ باتیں بنائیں لیکن لوگوں کے باتیں بنانے سے ہم غور کریں کہ لوگوں کے باتیں بنانے سے ہمارا کیا نقصان ہوا، ہماری ذات سے کون سے کپڑے اتر گئے، کون سا ہمارا مال چلا گیا، کون سی ہمارا کھانا چھن گیا، روٹی چھن گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف شیطان ڈراتا ہے اور ماحول کی خرابی سے جو انسان ڈر جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں اپنے لاکھوں روپیہ شادی میں فضول خرچی میں برباد کر دیتے ہیں اور لوگ پھر بھی برائی کہتے ہیں کسی کو ایسی شادیوں میں، جیسا کہ سادہ شادیوں کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے، تو یہ بناوٹی اور دکھلاوے والی اور فخر و ریا والی شادیوں کے اندر، رسومات والی شادیوں کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، لہذا لوگ باتیں ہی بناتے ہیں، کبھی کوئی اچھائی کے الفاظ مشکلی سے کوئی کہتا ہے، اور وہ کہتا بھی ہے تو بناوٹ ہی ہوتی ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے رسومات سے، گناہ کے کاموں سے، اور سادگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مظاہر حق شرح مشکات شریف سے رمضان المبارک اور روزے سے متعلق احادیث۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم شهر مبارك شهر في ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه والصبر ثوابه الجنة وشهر المواسات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة آخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار۔ یہ بہت ہی جامع حدیث مبارک ہے جس کے اندر رمضان مبارک کی خاص خاص باتیں بیان فرما دی گئی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، باعظمت مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان آیا ہی چاہتا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات یعنی لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ یہاں نفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں نیکی کے طریقے اور عمل کے ذریعے بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہوا، یعنی جیسے بتایا گیا ہے کہ ہر نفل عمل کا ثواب۔ مشہور یہ ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ نماز سے متعلق ہے صرف، کہ نماز میں جو نفل پڑھ لیے ہم نے فرض کے برابر ہو جائیں گے، مگر یہ تمام اعمال کے لیے ہے، جتنے بھی نفل اعمال ہیں ان کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی نفل طریقے سے بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جس شخص نے ماہ رمضان میں بدنی یا مالی قسم کا فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں، اور ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ روزے دار کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے بھی رکا رہتا ہے اور جھگڑے سے اور مخاصمت سے بچتا ہے، وہ صبر جس کا ثواب بہشت ہے۔ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ میں محتاج اور فقراء کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دولت مند اور مفلس ہر طرح کے مومن کا ظاہری اور معنوی رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو اپنی حلال کمائی سے افطار کرائے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، اس طرح کے بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزے دار کی افطاری کی بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتے ہیں جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے، یعنی کتنی ہی معمولی چیزوں سے افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانی حصے میں بخشش ہے یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے، اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ مگر تینوں چیزیں مومنین ہی کے لیے مخصوص ہیں، کافروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آگ سے نجات دے گا۔ یہ تینوں عشرے کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ پہلا حصہ رحمت ہے اور دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے نجات، یہ تمام مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مغفرتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن ان عشروں کے اندر ان صفات کو خاص اہمیت حامل، خاص غلبہ ہوتا ہے رحمت کا، خاص غلبہ ہوتا ہے بیچ کے عشرے میں مغفرت کا، اور خاص غلبہ ہوتا ہے آخری عشرے کے اندر دوزخ سے خلاصی کا۔ اور فرمایا کہ جو اپنے غلام اور لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے، یعنی گھروں میں کام کرنے والے جو اپنے محکوم ہوتے ہیں اور گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ماسیاں ہیں یا کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، تو ان کے اوپر بوجھ ہلکا رکھے اور تھوڑا کام خود بھی کر لیا کرے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسیر واعطى كل سائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا ماہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہائی بخشتے اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے۔ قیدیوں میں دو طرح کے قیدی ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ کے لیے قید کیے جاتے ہیں اور ایک حقوق العباد کے لیے۔ تو حقوق اللہ کے لیے جو قید ہوتے تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور حقوق العباد والے چونکہ جب تک کہ بندہ اس کا حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی معافی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا اس کو معافی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہائی سے مراد یہ ہوتی ہوگی کہ وہ قیدی صاحب حقوق سے کہہ کر ان کو آزاد کرا دیتے ہوں گے۔ اور سائل کو آتا، سائل کو تو ہمیشہ، یہ تو وہ دروازہ تھا جس سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تقدس میں بہت زیادہ سخاوت اور آپ کی عطا بڑھ جایا کرتی تھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس حول الى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے، یعنی یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ سارا سال اہتمام کے ساتھ جنت اپنی زیب و زینت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین کے سر پر ہوا چلتی ہے، پھر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے کہ ان کے ساتھ ہم نشینی کے سرور اور کیف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار و وصل سے ٹھنڈک پائیں۔ سبحان اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر قال لا ولکن العامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی امت کے روزے دار افراد کی رمضان کی آخری رات میں بخشش ہو جاتی ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس میں بخشش کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام کر چکتا ہے تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے. یہ رات عید الفطر کی رات ہے، شب قدر کے اجر و ثواب الگ، رمضان کے روزے اور راتوں کی تراویح کے اجر و ثواب الگ، اور ان کے درجات کی بلندی الگ، اور مغفرت اور رحمت کی بارش الگ، اور دوزخ سے نجات کی اور خلاصی کی نعمت الگ، اور اس رات میں یہ مزید اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یہ بدلے کی رات، یعنی تمام رمضان المبارک سے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام کی تمام امت جو روزے دار ہوتی ہے اور رمضان کا احترام کیا ہوتا ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. آج صبح کو ایک بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان بالغیب کی قدر ہے. اگر وہ دکھلا دیتے سارا نظام، سارے بدلے اور اپنی ذات عالی کو، تو پھر کون کافر رہتا؟ تو یہ ایمان بالغیب اس قدر قیمتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ جو دولت عطا فرمائی ہے ایمان کی، تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور ہم نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ دوزخ کو دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور اللہ کی خاطر سے مجاہدہ بھی کرتا ہے، اور شریعت پر چلنے کا مجاہدہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تمام طاعات پر صبر بھی کرتا ہے، اور تمام گناہوں کے تقاضوں پر بھی صبر کرتا ہے، اور اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان بھی لاتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ایمان بالغیب ہے، اور اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں. تو اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر بھی عطا فرمائے ایمان کا، اور ایمان بالغیب کا شکر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی. اب جہاں کہ شیطان بھی اپنی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے بندوں کو بہکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن یہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے اور شریعت پر عمل بھی کرتا ہے. تو اس طرح یہ ایمان کے بالغیب جو ہے یہ بہت ہی قیمتی شے ہے، اور مرتے ہی، بلکہ مرنے سے بہت پہلے بعض احادیث میں جو روایت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مرنے والے کا انجام دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس کو دنیا ہی میں جو ہے جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور آنکھ بند ہوتے ہی تو پھر اس کا ایسا استقبال ہوتا ہے عالم برزخ میں، اس کی روح کو بھی بہت ہی زیادہ ایک عزت اور اکرام کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے جو فرشتے مقرر ہیں دروازوں پر، تو وہ اپنے دروازوں کے مشتاق ہوتے ہیں کہ کاش یہ نیک روح ہمارے دروازے سے اوپر لے جائی جائے. تو ہر آسمان پر، ساتوں آسمان میں، اس کی پذیرائی ہوتی ہے اور اس کی قدردانی ہوتی ہے، اور ہر آسمان کے دروازے کے فرشتے یہ اشتیاق رکھتے ہیں کہ کاش یہ روح ہمارے دروازے سے جاتی. اس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے جو نیک آدمی ہوتا ہے اور ایمان بالغیب رکھتا ہے، تو فرشتے اس کی ایسی قدر کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں روایت ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، صالح ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان کی مخلوق فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس طرح یہ فرشتے زمینوں میں پھیل جاتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں الہام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا وہ مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. کس قدر انعام اور اکرام ایمان بالغیب کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے یہ نسخہ حسن خاتمہ کا ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کیا کریں. ہاں, ایک تو مایوسی کا راستہ ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہنا, تو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لے, یا خود غیر اختیاری طور پر غم ہو جائے اس وقت توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور باقی وقت میں جو ہے اپنے ایمان پر خوب شکر کیا کرے. نیک کوئی کام ہو جائے, کوئی نیک کام ہو جائے, اسے اللہ ہی کا فضل سمجھے اور اللہ ہی کی توفیق سمجھے. اور جو نیک کام ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق ہمیں اللہ نے دی ہے, تو اپنا بنانا چاہتے ہیں جب ہی ہمیں توفیق دی ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی, کیونکہ یہ سب نیکیاں جو ہے یہ ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ بہت سے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, سنیماؤں میں پڑے ہیں اور گناہوں کے اڈوں میں پڑے ہیں, شراب اور بدکاریوں کے اڈوں میں جاتے ہیں. تو نیک کام کر کے خوش ہونا جو ہے یہ مومن کے ایمان کی علامت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک کام کر کے تمہیں خوشی ہو اور برے کام سے تمہیں غم ہو تو فأنت مؤمن, تو تم مومن ہو. تو نیک کام کر کے خوش ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہ کام ہو گیا, اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور جب ہی اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. بس کام یہ ہے کہ اپنا کمال نہ سمجھے, اپنے اندر بڑائی نہ آنے پائے کہ ہم نے ایسے ایسے کام کیے, تہجد گزاری کی, اتنی تلاوت کر لی, اتنے قرآن مجید پڑھ لیے. بعض لوگ فخر سے بتاتے سنے گئے ہیں کہ میں تو رمضان میں اتنے قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں, اتنا کر لیتا ہوں. بہت ڈرنا چاہیے, یہ اکڑ نہ آ جائے اپنے اندر, اور اپنی نیکی کو دوسروں کو بتلاتے پھرنا یہ بھی برا ہے, اور عدم قبولیت کے خطرہ اس کے اندر ہے کہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, کہ نیکیوں کو اپنے دوسرے لوگوں کو بتلانے, ہم نے اتنا عبادت کر لی, ہم نے اتنے قرآن شریف پڑھ لیے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نیکیوں کو چھپانا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی, ورنہ ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم نیکیوں کو اپنے طور پر کرتے. یہ انہی کی توفیق ہے کہ ہم ان نیکیوں کو کر رہے ہیں. تو موجودہ ایمان پر روزانہ شکر کرنا چاہیے, بلکہ بار بار شکر کرنا چاہیے, ہر نیکی پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہے. تو اس طرح سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے نعمتوں میں. تو جب ہم ایمان پر شکر کریں گے روزانہ, اور بار بار شکر کریں گے, نیکیوں پر شکر کریں گے, تو اللہ تعالیٰ یہ توفیقات ہماری بڑھاتے ہی رہیں گے, بڑھاتے ہی رہیں گے, یہاں تک کہ جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان خوب کمال تک پہنچ چکا ہوگا, اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.